أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا موضوع النعمان محترم قاضي حضرات فاضل بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو یہ صلاح دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جدہ سعودی عرب شیخ موجود مہمان موجود ہیں. ان کی بہت سی کیسٹ مختلف موضوعات کے سبجیکٹ پہ آپ کو میں یہاں مسجد میں دکھاتا رہا ہوں, سناتا رہا ہوں. اور ہمیں یہ شروع سے یہ شوق تھا اور ہماری تمنا تھی کہ کسی وقت ڈاکٹر صاحب کو تشریف لائیں اور ہم ان کو یہاں مہمان سنیں. ڈاکٹر صاحب کا تعلق پاکستان سے ہے مگر سلسلہ ملازمت کی وجہ سے آج کل جدہ میں مقیم ہے. جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں انڈسٹریل انجینئر ہیں, انجینئرنگ کے شعبہ سے منسلک ہیں اور وہاں پروفیسر ہیں. آپ نے اسی مضمون میں امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے. جدہ میں قیام کے دوران ڈاکٹر صاحب تحریک اسلامی سے متعارف ہوئے. گزشتہ 15-16 سال کے دوران آپ نے تحریک اسلامی کو سعودی عرب اور خصوصاً جدہ میں منظم کیا. آپ 4 سال تک تحریک اسلامی سعودی عرب کے امیر رہے. آپ سعودی عرب کی مرکزی اور جدہ کی مقامی مجلس شورا کے رکن ہیں. جدہ میں تحریک اسلامی کے کئی ذیلی اداروں کے سربراہ بھی ہیں. سعودی عرب میں تحریک اسلامی کی ایک موجود محترم جانی پہچانی اور حاضر عظیم شخصیت ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی درم صاحبہ بھی جدہ میں خواتین کے نظم میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک طرح سے سرگرم اور فعال ہیں. اگر ماشاء اللہ آپ کا پورا کرانا تحریک اور تحریک اسلام تحریک سے وابستہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنے تمام فارغ اوقات پوری توانائیاں اور صلاحیتیں دعوت دین کے لیے وقف کر دی ہیں. آپ اپنے جدید علوم کے تعلیمی پس منظر میں اللہ کی کتاب کے ذریعے دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. ہم آخر میں اور میں خاص طور سے سیرت پیمنٹ انجینئر کی طرف سے اور تمام حاضر مجلس کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے بےحد مشہور ممنون ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور یہاں تشریف لائے. آپ کو شاید معلوم نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے طویل سفر کیا ہے, یعنی لندن سے امریکہ گئے تھے اور پرسوں پوری رات فلائٹ لے کر شکاگو سے جدید پہنچے اور ہماری درخواست پر کل مسجد میں چھوٹا سا درس تھا جس میں کافی لوگ تشریف لائے تھے اور آج ہی ہمارے درمیان موجود ہیں. اب میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ لوگوں سے ساتھ فرمائیں. آپ کے ساتھ کا موضوع ظاہر ہے آج کی محفل کی نسبت سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. محترم خواتین اور ڈاکٹر صاحب بننے چاہیے.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد, قال الله تعالى في سورة الأحزاب, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. محترم جناب صلاح الدین صاحب, جناب ظفر خان صاحب, میرے معزز بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو شاہد, بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. حضرات و خواتین, سیرت کی شاید ہی کوئی محفل ہوتی ہو جہاں سورہ عذاب کی یہ دو آیتیں نہ پڑھی جاتی ہوں. میں آج انہی دو آیتوں کے حوالوں سے تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. میں اس کی کچھ وضاحت آپ سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں سونپا, کیا اللہ کی اس میں مصلحت اور حکمت تھی. اور تیسری اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم بات ہے, اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی روشنی میں میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. پہلی دو باتیں ہمارے لیے علمی حیثیت سے مقام رکھتی ہیں, آخری بات ہمارے لیے عملی حیثیت سے ایک مقام رکھتی ہے. سب سے پہلے تمیزن میں سورہ احزاب کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. سورہ احزاب مدنی دور کی سورت ہے, 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اس کے پس منظر میں غزوہ احزاب, جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں, وہ واقعہ پیش آ چکا تھا. اس کے متعلق آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کفار, مشرکین, یہود عرب, ان سب نے مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ایک بار کی مدینہ پر حملہ کرتے ہیں, اور اسلام جس کے چراغ ابھی ٹمٹما رہا تھا, جو ابھی اپنا قدم جمع نہ پایا تھا, اس کا قلعہ خما کی دیتے ہیں. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا جو 4 اطراف سے مدینے کے اوپر ابو سفیان کی قیادت میں چڑھ دوڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات سے باخبر رہتے تھے, انہوں نے اپنے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے 3 اطراف میں خندق کھودی جائے اور مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے. چنانچہ مدینے کے 3 اطراف میں خندق کھودی گئی, اور اس مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ دشمن کی فوجوں نے مدینے کا محاصرہ کیے رکھا, اور مسلمانوں کو مدینے کے اندر محصور ہو کر رہنا پڑا. نوبت یہاں تک آ گئی کہ بعض وہ لوگ جن کے دل میں نفاق تھا, مرض تھا, کھوٹ تھا, انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے صاحب, ہم سے تو وعدہ کیا گیا تھا قیصر و کسرا کے تخت و تاج کا, اور حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی مدینے سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ایک شدت کا زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پیش آیا. روایت میں آتا ہے کہ سردی کا موسم تھا, سخت سردی تھی, اور مدینے میں فکر و فاقے کا عالم تھا. کہ وہی غزوہ ہے جس میں وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول, میرے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کے اوپر سے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ وہ فکر و فاقے کا موقع تھا. قرآن کا ایک انداز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے سیرت میں جیسے جیسے واقعات پیش آتے گئے, آپ کی رہنمائی کے لیے نازل ہوتا رہا. چونکہ یہ شدت کا دور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, لہذا سورہ احزاب جو نازل ہوئی ہے وہ اپنے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص رحمت اور شفقت کا کمی یہ نظر آتی ہے. اس سے پورے کا پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و شفقت کا پیغام ہے, مگر خاص طور پر یہ انداز ہم کو زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے سورہ احزاب میں. اور اس کی شہادت میں سورہ احزاب سے چند آیتیں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, شفقت اور رحمت کس انداز سے گویا پھٹی پڑ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اس کے شروع میں یہ فرما دیا گیا, النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
نبی تو مومنین کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اور نبی کے ازواج مومنین کی ماں ہیں. چنانچہ اس آیت نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امہات المومنین کا خطاب پڑ گیا. آگے چل کر اسی صورت میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے جس کی تم پیروی کرو. آگے چل کے فرمایا کہ وہ مکان المؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو اس کو اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ یقیناً صحیح گمراہی میں پڑ گیا. آگے چل کے اسی صورت میں فرمایا کہ ما کان محمد اللہ باہد میں رجالکم بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں, وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کا خاتمہ ان کے اوپر ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے. آگے چل کے اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشہور آیت جو میں اور آپ ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں وہ بھی اسی صورت کی آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک ملائکہ اور اللہ اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر درود و سلام بھیجو. اور آخر میں فرمایا کہ وہ من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً کامیابی کے بڑے درجے پہنچ گیا. حضرت میں آپ کا کر رہا تھا کہ اگر ہم سورہ احزاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اللہ کی خاص رحمت اور شفقت اور محبت اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اظہار ہو رہا ہے. یہ دو آیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جن کی تلاوت کی ہے, اس میں اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کر کر نبی کی پانچ خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ پانچوں کے پانچوں خصوصیات ایک ہی چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں. خطاب کی ابتدا اس بات سے ہوئی کہ یا ایھا النبی, اے نبی. ذرا غور کیجیے گا اس بات پر کہ قرآن نے اللہ کے پیغام کو, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغام کو انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اس کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے. نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا یا نوح, ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا یا ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا یا موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا یا عیسیٰ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے تو یا محمد نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. بار بار ہم کو یہ انداز ہے جو قرآن میں نظر آتا ہے یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا گیا. سورہ طلاق جہاں جس کی ابتدا ہو رہی ہے وہاں فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عزت کے لیے ان کو طلاق دو. سورہ تحریم کی ابتدا ہوئی تو فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے پر کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دی. تو جگہ جگہ قرآن جب اپنے رسول سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قرآن یا ایھا الرسول یا ایھا النبی, وہی انداز ہے جو یہ اختیار کیا گیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلنا کا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ پہلی بات فرمائی گئی شاہدن, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. حضرت شہادت کے معنی ہیں کسی چیز کی گواہی دینا. جو شخص اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے اس کو بھی شہید ان معنی میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ کو اپنے معبود مانتا تھا, اس بات کی گواہی اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پیش کی ہے اور اس منافق سے اس کو شہید کہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کہ اے رسول ہم نے ان کو شاہد بنا کر بھیجا ہے. ذرا غور کیجیے گا یہ شہادت کس چیز کی ہے؟ حضرات کی شہادت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی تھی کہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو, اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت اپنے نبی سے قیامت کے دن لے گا, اور اس کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤ, قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے, آپ تو صاحب قرآن ہیں. فرمایا ہاں اے عبداللہ مجھے دوسروں سے قرآن سن کر یہ خاص لطف آتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی اور تلاوت کرتے ہوئے جو آیت نمبر 41 پر پہنچے تو ان کے کان میں آواز آئی حسبک حسبک. اگر تصور کیجیے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے اس کی دو مثالیں پیش کروں گا. ایک مثال تو وہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک طویل عرصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا, مگر اگر تم اس سے یہ پوچھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسے تھی تو میں بیان نہ کر سکوں گا کیونکہ میں نے کبھی جی بھر کر آپ کے چہرے پر اپنی نگاہ نہیں ڈالی. اور ایک وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس انداز میں آپ کی محفل پر بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اگر وہ سر اٹھائیں گے یا ہلائیں گے تو وہ چڑیاں اڑ جائیں گی. اس ادب کا انداز تھا جس انداز میں آپ کے اصحاب آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے. تو آپ را چشمہ تصور تصور سے غور میں کیجیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سر جھکائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں آیت نمبر 41 پر پہنچا سورہ نساء کی تو میرے کان میں آواز آئی عبداللہ حسبک حسبک, اے عبداللہ رک جاؤ رک جاؤ. کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری تھے. حضرات یہ آنسو کیوں جاری اور ساری تھے؟ یہ آیت نمبر 41 جو ہے سورہ نساء کی وہ کہہ رہی ہے کیسا جینا نکل امت میں شہید جینا بکا اللہ شہیدا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پھر کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لا کھڑا کریں گے اور آپ کو اس امت کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے؟ کس چیز کی گواہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے حضور دیں گے؟ وہ گواہی یہ ہے کہ اللہ جو تم نے مجھ کو پیغام دیا تھا وہ پیغام میں نے بے کم اوقات اس امت کو پہنچا دیا ہے. اور اللہ کے رسول اس آیت کو سن کر کیوں روئے تھے؟ حضرت غور کیجیے گا, نعوذ باللہ اس لیے نہیں روئے تھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کسی کوتاہی کا اظہار کیا, بلکہ وہ اس لیے روئے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جب میں گواہی دے چکوں گا اپنی امت کے خلاف بغیر بحثیت سرکاری گواہ کے تو پھر میری امت کو کھڑا کیا جائے گا, اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جب اللہ کے رسول کے پیغام کو پا لیا تھا تو تم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا, اور میری امت شاید پورے طریقے سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو سکے. یہ سوچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے. تو جس چیز کی گواہی آپ سے لی جائے گی وہ گواہی وہ ہے جو آپ نے اپنی حیات میں حجت الوداع کے موقع پر سارے اصحاب کو اکٹھے کر کے لے لی تھی. آپ نے یقیناً واقعہ سنا ہوگا کہ حجت الوداع کے موقع پر روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جس کے سامنے آپ نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں اللہ حل بلک تو کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اور لوگوں نے جواب دیا کہ ہم جو گواہی دیتے ہیں نشد و اللہ کا بلک تھا وہ دیو تھا وہ نسخہ تھا, یہ روایت میں الفاظ آئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے پیغام پہنچا دیا, حق امانت ادا کر دیا, حق نصیحت ادا کر دیا. اور پھر آپ نے اس کے بعد روایت میں آتا ہے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اللہ مرشد کہ اللہ اب تو گواہ رہے کہ یہ لوگ میرے پیغام کے پہنچانے کی گواہی دے رہے. تو حضرت یہ وہ گواہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن لی جائے گی. یہ پہلا وہ خطاب ہے جو قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے. اور یہ گواہی جیسے میں نے عرض کیا کس چیز کی ہے؟ اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا تھا وہ پیغام بے کم و کاس آپ نے اس امت کو پہنچا دیا. وہ فرض جو قرآن نے یوں بیان کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کو آپ بے کم و کاس لوگوں کو پہنچا دیجیے, اگر آپ نے کام نہ کیا تو آپ نے حق رسالت ادا نہ کیا. یہ پیغام آپ نے پہنچا دیا اس کی گواہی آپ سے لی جائے گی, اس معنی میں آپ شاہد ہیں. دوسری صفت قرآن نے بیان کی کہ آپ بشیر ہیں، مبشرم و نذیرا، آپ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے. حضرات یہ دو صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی قرآن نے اکثر بیان کی ہیں. سورہ نساء میں فرمایا کہ رسول مبشرین و منذرین ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا، کہ کس چیز کی بشارت ہے اور کس چیز کی آگاہی ہے. اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے پیغمبر کی حیثیت سے آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں، ان کے سامنے اس پیغام کو رکھتے ہیں اور اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اگر تم نے میرے پیغام کو مانا اور تم نے صراط مستقیم اختیار کی تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں تمہارے لیے جنت کا پروانہ لکھ دے گا. اور اس معنی میں وہ بشیر ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم میرے پیغام سے منہ موڑتے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم اپنے حساب میں خود تیار ہو جاؤ، میں نے تمہیں قیامت کے انجام سے آگاہ کر دیا. تو یہ بشارت اور اللہ کی طرف سے آگاہ کرنا، یہ دو پہلو بھی اللہ کے رسول کی جس کردار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کردار. چوتھی بات فرمائی گئی کہ داعین اللہ باذنہ، اور اللہ کے رسول تم اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے. ذرا باذنہ کا غور کیجیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ آپ نے 40 برس بعثت سے پہلے مکے میں گزارے، مگر ان 40 برسوں میں کبھی کسی لمحے کسی شخص نے آپ کی زبان سے دعوت کا کوئی کلمہ نہیں سنا. آپ نے کبھی کسی کو دین کی دعوت نہیں دی. ٹھیک ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ تھے، آپ کے کردار بڑے اعلیٰ تھے، آپ نے امین و صادق کا خطاب پایا تھا، مگر کسی شخص نے کبھی آپ کی زبان سے دین کی دعوت کا پیغام نہیں سنا. دین کی دعوت آپ نے جب ہی دینا شروع کی جب قرآن نے آپ کے یہ کہہ دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لوٹ لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور اللہ کے لیے لوگوں کو آگاہ کر دیجیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغام دیا، چکرا بیس میں رب کر لیجیے خلق، اسی کے بعد آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دینا شروع کی. تو فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہو اللہ کی اجازت سے. اور آخری بات فرمائی کہ وہ سراج منیرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ایک روشن چراغ ہو، تم ہدایت کے معاملے میں ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہو. جو شخص صحیح راستے کی طرف رہنمائی چاہتا ہے، جو شخص صراط مستقیم کو پکڑنا چاہتا ہے، اس کو تمہاری ہدایت کی یقیناً ہمیشہ ضرورت رہے گی. تمہارا اپنا کردار، تمہاری اپنی سیرت، تمہارے اپنے اخلاق جو ہے وہ اس شخص کے لیے مشعل راہ کا کام دیں گے. حضرات آپ نے غور کیا کہ یہاں قرآن نے 5 صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی: شاہد، بشیر، نذیر، دائی اور سراج منیرا، ایک روشن چراغ. اور یہ پانچوں کی 5 صفات اللہ کے رسول کے جس کردار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ کردار ہے داعی اللہ. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہوں گا کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم کردار کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ کردار ہے داعی اللہ کا کردار، اللہ کی طرف دین کی دعوت دینے والا. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں آپ کے سامنے مختصر یہ رکھوں گا کہ یہ کردار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں سونپا، کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ قرار دیا کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیں. حضرات اس کے جواب غور کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جانا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، جب فرشتوں سے فرمایا اللہ نے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آدم علیہ السلام سے امتحان لیا، اور پھر اس کے بعد کہ آدم علیہ السلام سے وہ تقصیر ہو گئی اور انہوں نے اللہ کے جناب میں توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم، حوا اور شیطان تینوں کو حکم دیا کہ تم تینوں زمین میں اتر جاؤ. کہا بھی تو منہا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب زمین میں اترو. اور آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صحیح نے یہ بات فرما لی کہ فرما یاتی کو منی ہدن فمن تبیا بجایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اے آدم، اب تم زمین میں ہمارے خلیفہ بنا کر بھیجے جا رہے ہو، تمہاری ذریت ہوگی، تمہاری اولاد ہوگی، تم سے انسانیت پھیلے گی. میں ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغام پر بھیجوں گا، اور جو انسان میرے اس پیغام پر عمل کرے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. مگر جو لوگ میرے اس پیغام کا انکار کر دیں گے، اس کو جھٹلائیں گے، وہ جہنم کا نوالہ بنیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. حضرات، یہ وہ اصول تھا جو اللہ تعالیٰ نے اول روز سے اس کا تعین کر دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے اس کی وضاحت فرما دی، اور آدم علیہ السلام کے زمین پہ تشریف لانے کے بعد ان کی ذریت میں اللہ تعالیٰ مستقل اپنے پیغامبروں کو بھیجتا رہا. ہر نبی کا، ہر رسول کا ایک ہی پیغام تھا. وہ پیغام اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن بار بار اس پیغام کو دہراتا ہے. اس کا پیغام، ہر نبی کا پیغام یہ تھا کہ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ واحد کی بندی اختیار کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تو جن اور انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندی اختیار کرے. حضرات، ہر نبی کا، ہر رسول کا یہی پیغام تھا. دین بحیثیت ایک نظام زندگی کے، بحیثیت ایک شریعت کے، بحیثیت قوانین کے مجموعے کے یقیناً بدلتا رہا، اور اس لیے بدلتا رہا کہ انسانیت میں تغیر ہو رہا تھا، انسانوں کا ارتقاء ہو رہا تھا، ان کا ذہنی ارتقاء ہو رہا تھا. اس مناسب سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف شریعتیں نازل کیں، مختلف ادیان نازل کیے، مگر ہر دین کا جو اہم محور تھا وہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، ایک اللہ کی بندگی، یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام سے نوازا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین شروع سے الاسلام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول اور آخری نبی بنایا ہے. اور حضرات، کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دین کو، دین اسلام کو، جو ہر نبی اور ہر رسول کو عطا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا. فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ربیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے پر نعمت کے اسلام اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو بہتر دین کے قبول کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس دین کو مکمل کر دیا، بلکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. ذرا غور کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری، مگر اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اور یہ اسی لیے ممکن ہے کہ آج ہم تورات اور انجیل میں تحریف دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اصلی حالت میں وہ کتابیں قائم نہیں ہیں. اس لیے قائم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، جس قرآن میں اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ ان نحن نزلنا ذکر و ان لہ لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم. تو ذرا غور کیجیے گا، دین مکمل ہو گیا، اس کی حفاظت کا تا قیامت ذمہ لے لیا گیا، اب کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اور انبیاء کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اللہ سے پیغام لے کر اللہ کے بندوں کو پہنچایا کرتے تھے. یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ختم ہو چکی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے نمونہ بننے والے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ اس دین کو عملاً نافذ کریں. اور یہ بات قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ تین مرتبہ فرمائی گئی. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی وہ نظام زندگی جو حق پر قائم ہے اس کو لے کر بھیجا، تاکہ وہ اس نظام زندگی کو ساری زندگی کے اوپر نافذ کر دے. یہ وہ بات ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ میں فرمائی گئی ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح میں فرمائی گئی ہے، اور پھر سورہ صف میں فرمائی گئی ہے. تین مقامات پر قرآن نے بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ اس دین حق کو سارے ادیان پر، سارے نظام زندگی پر نافذ کرے. اور وہ ذمہ داری اس لیے لگی تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو نافذ نہ کر پاتے نعوذ باللہ، تو میں اور آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ، جو دین تم نے ہمیں عطا کیا اسلام کی شکل میں، وہ کتابی دین ہے، کتاب میں پڑھنے میں بہت اچھا ہے، مگر عملاً وہ زندگی میں نافذ نہیں ہو سکتا، کسی شخص نے اس کو نافذ کر کے نہیں دکھایا. تو ہمارے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ اس دین کو سارے ادیان پر نافذ کرو. اور چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا, آپ نے اس فریضے کو انجام دیا عین بشری کیفیت کے مطابق. غور کیجیے گا یہ بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو کہ کن فیکون کا مالک ہے, اذا قضى الله امرا فانما يقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اقتدار ہے, اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر کے کن کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے. یہ اللہ جو کہ کن فیکون کا اوپر اسلام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ اس دین کو سارے ادیان پر نافذ کرو. اور چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا, آپ نے اس فریضے کو انجام دیا عین بشری کیفیت کے مطابق. غور کیجیے گا یہ بات پر کہ اللہ تعالیٰ جو کہ کن فیکون کا مالک ہے, اذا قضى الله امرا فانما يقول له کن فیکون, اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اقتدار ہے, اختیار ہے کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ کر کے کن کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے. یہ اللہ جو کہ کن فیکون کا مالک ہے, یہ اپنے دین کو کن سے نافذ کر سکتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے کن سے اس دین کو نافذ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا, اس رسول کے پیچھے ہر قسم کی قوت موجود تھی. وہ رسول اللہ کی اس قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دین کو نافذ کر سکتا تھا, مگر اس رسول نے نہیں کیا. اس رسول نے عین بشری انداز میں اس دین کی دعوت کا کام کا آغاز کیا. جب آپ کو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ ہر ہرا سے تشریف لائے اور سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت اپنے زوجہ محترمہ کے سامنے رکھی, پھر اپنے عزیز دوست کے سامنے رکھی, پھر اپنے چچدار بھائی کے سامنے رکھی, اور اس طریقے سے آپ نے دعوت کے کام کا آغاز کیا. اور جو جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے چلے گئے, اس پر لبیک کہتے چلے گئے, آپ نے ان لوگوں کو منظم کیا, ان کی تربیت کی, ان کا تزکیہ کیا, اور منظم کر کر اور تربیت کر کر اور تزکیہ کر کر آپ نے منظم جماعت تیار کی. اور وہ جماعت جب تیار ہو گئی تو پھر آپ جا کے باطل سے ٹکرا گئے, اور باطل اور حق کی کئی مار کے پیش آئے. کبھی باطل کو شکست ہوئی اور کبھی حق کو بھی ایک بظاہر وقتی طور پر شکست ہوئی, مگر بالآخر اللہ تعالیٰ کی نصرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے قلیل عرصے میں ہجرت کے بعد اللہ کے دین کو عملاً سرزمین عرب پر نافذ کر دیا. حضرات, یہ وہ حکمت تھی جس کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی کا کردار ادا کیا. وہ اس لیے کہ اگر وہ دعوت کا کام نہ کرتے, اگر وہ اس دین کی دعوت کو عام نہ کرتے, اگر وہ لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتے نہ, تو لوگ ان کے ساتھ ایک جماعت کی حیثیت میں, ایک منظم حیثیت میں شامل نہ ہو پاتے, اور میرے اور آپ کے لیے سنت کار نہ ہو پاتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے رسول کے ذریعے میرے اور آپ کے سامنے ایک مثال چھوڑے کہ کس طریقے سے عملاً اس دین کو نافذ کیا جا سکتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دائی کا کردار ادا کیا. فرضہ کی میرا دوسرا رقطہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک دائی کے جو بھیجا تھا وہ کیوں بھیجا تھا. وہ اس لیے بھیجا تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں اور دین کو عملاً ہمارے نظام زندگی کی حیثیت سے سرزمین پر نافذ کر دیں. اگر میں تیسرے اور آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کے رسول بحیثیت ایک دائی کے اپنی زندگی گزار کر چلے گئے, مجھ سے اور آپ سے شہادت دے کے چلے گئے, اور یہ جو ہم نے کیا ہمارے لیے ایک علمی موضوع تو ہے یقیناً, مگر عملی طور پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی روشنی میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, کیونکہ میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. تو میں بات کی ابتدا یہاں سے کروں گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا ہے, آخری نبی بنایا ہے, لہذا آپ کی زبان سے سلیم یہ بات کہلوا دی گئی ہے کہ اے لوگوں, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ نے سلیم اس بات کا اعلان کر دیا, سورہ آراف کی آیت ہے کہ اے لوگوں, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. آپ کی رسالت تا قیامت ہے, آپ کے بعد یہ میرا اور آپ کے ایمان کا جز ہے کہ کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا. حضرات, یہ رسول اور نبی جیسے میں نے عرض کیا, ان کی دو ذمہ داریاں ہوتی تھیں. ایک ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا پیغام لیتے تھے, اور دوسری ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچایا کرتے تھے. اللہ سے پیغام لینے والی ذمہ داری ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اس دین میں اب انشاءاللہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لہذا اللہ سے پیغام لینے کی ذمہ داری ختم ہو چکی. مگر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچانے کی ذمہ داری بہرحال قائم ہے. اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کو 14 برس گزر چکے ہیں, آپ کے بعد اللہ کے بندے پیدا ہو رہے ہیں اور تا قیامت پیدا ہوتے رہیں گے, اور قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے اللہ کے بندے جب تک پیدا ہوں گے. ان بندوں کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اگر انبیاء اور رسول نہیں آتے تو کس کی ہے؟ حضرت یہ وہ بات ہے جس کو میں تیسری بات کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک میثاق کیا ہے, ایک عہد کیا ہے. ذرا میں اپنے موضوع سے ہٹ کر آپ کی سامنے بات رکھنا چاہوں گا وضاحت سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میثاق کیوں ہے, عہد کیوں ہے. حضرات صرف کلمہ نہیں ہے جو میرا زبان سے ادا کرتے ہیں, بلکہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح قرآن میں ذکر کیا. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اے لوگوں, تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. اور اللہ سے تم نے ایک عہد کیا ہے. کیا عہد کیا ہے؟ کہ تم نے کہا ہے قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اے اللہ ہم تیری بات سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. یہ وہ عہد ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شکل میں اور آپ اللہ سے کرتے ہیں. ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو ہمیں احکامات دے گا ہم حتی الامکان اپنی استطاعت کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جن جن باتوں سے تو روکے گا, جن جن باتوں سے تیرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے گا, اس بات سے ہم رک جائیں گے. جو بات ہمیں تیرا رسول دے گا اس پر ہم عمل کریں گے. وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وہ بات جو سورہ حشر میں فرمائی کہ جو تمہیں اللہ کا رسول دے اس کو دانتوں سے پکڑ لو اور جس کے بھروسے کے اس رک جاؤ. تو اگر میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ادا کر کر اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں, ہم اور آپ عہد اس بات کا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دے گا ہم اس پر عمل کریں گے, تو ہمیں منع کرے گا ہم اس رک جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ماسیو اور ذمہ داریوں کے سب سے اہم ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ تم میرے اس پیغام کو جو کہ میرے انبیاء اور رسول لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے, تم میرے اس پیغام کو عام کرو اور عوام الناس کو پہنچاؤ. یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری میری اور آپ کی لگائی ہے, جو قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بار بار اس کا ذکر کیا گیا. میں چند اشارے اور چند حوالے آپ کو دوں گا. سورہ آل عمران میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے لوگوں, تمہیں خیر امت اور تمہیں ہم نے بپا کیا ہے کس کے لیے؟ سارے انسانیت کے لیے. تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ تم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور تمہارا فریضہ کیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ. سورہ بقرہ میں فرمایا کہ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اے لوگوں, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, اور اس لیے بنایا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں پر گواہی دی تھی, اسی طریقے سے تم اللہ کے بندوں پر گواہی دی. جیسے اللہ کے رسول نے تمہارے پر گواہی دی کہ تمہیں اپنا ہمارا پیغام پہنچا کر تم سے گواہی دے دی کہ اللہ حل بلک تو کیا, اے لوگوں, میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول نے تم سے گواہی لے لی تھی, اسی طریقے سے تم بھی اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا کے ان کے اوپر گواہ بن جاؤ. یہ وہ امت وقت کا فریضہ ہے جو اس امت کو سونپا گیا ہے. حضرات, ہماری بڑی قسمتی یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں پر یہ بات بٹھا دی گئی کہ دعوت دین کا کام, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا کام ہر مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ کام تو علماء حضرات کا ہے، یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے خصوصی تعلیم حاصل کی ہے، جن کو قرآن، حدیث، دینی کتب اور عربی پر عبور ہے، وہ لوگ یہ کام کریں، اور باقی عوام الناس جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، وہ اس کام سے مبرہ ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ایک زمانے سے ہمارے ذہن پر یہ بات بٹھا دی گئی۔ حقیقت کیا ہے اس کے برعکس؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلو قرنی بلو آیا، یہ لوگوں تم اسے پہنچاؤ وہ کہ تم کو ایک ہی آیت کہی۔ کون ہے مسلمان دور کے کہہ سکے کہ مجھے قرآن کی ایک بھی آیت کی علم نہیں؟ الحمدللہ وسلم الحمدللہ، ہم تو آیتیں نہیں بلکہ صورتوں تک کو یاد رکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تو پھر ہم سے ہر شخص کا ایک اندازہ بنتا ہے کہ جتنا جتنا اس کو اللہ کے دین کا علم ہے، ٹھیک ہے عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ ہم دینی مدارس میں نہیں گئے اور وہ تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارا آپ ہر شخص کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ خطاب کر سکے، لوگوں کے سامنے بول سکے، ہر شخص کے اندر یہ بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے قلم سے لکھ سکے۔ سب باتیں صحیح ہیں اپنی جگہ، مگر ہر شخص کے اندر اتنی استطاعت تو ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے قریب کو، اپنے دوست کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کے بندے میرے پاس یہ اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے، میں نے اس کو صراط مستقیم سمجھ لیا ہے، میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم بھی آؤ اور اس کو پکڑو اور اس پر عمل کرو اور اسی صراط مستقیم پر چلو۔ ذرا غور کیجیے گا کہ اگر آپ کسی شخص کی بھلائی چاہتے ہیں تو اس دنیا میں جو بھلائی کا تصور آپ کے ذہن میں ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ نے اس کی کوئی مشکل ہے وہ حل کر دی، پریشانی ہے دور کر دی، بیمار ہے اس کے علاج کا بندوبست کر دیا، بھوکا ہے اس کے کھانے کا بندوبست کر دیا، ننگا ہے اس کو کپڑے پہنا دیے، بے روزگار ہے اس کے روزگار کا بندوبست کر دیا، اگر چھت پہ سر پہ چھت نہیں ہے تو چھت کا بندوبست کر دیا، دنیا کی جتنی آپ پریشانیاں سوچ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اس کے لیے کر دی، مگر آپ نے اس کو اللہ کا پیغام نہ پہنچایا، آپ نے اس کو یہ نہ بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور اس صراط مستقیم سے ہٹ کر کون سے راستے ہیں۔ غور کیجیے گا کہ یہ وہ شخص جس کے ساتھ آپ ساری بھلائی کا اظہار کر رہے ہیں، جب قیامت میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے آج کے دن کے لیے کیا تیاری کی، اور وہ اپنی بغلیں تلاش کرے گا تو کیا وہ آپ کا دامن نہ پکڑ لے گا؟ کیا آپ کو گریبان سے پکڑ کر وہ جھنجھوڑے گا نہیں؟ کیا وہ آپ سے سوال کرنے میں حقدار نہیں ہوگا کہ اے اللہ کے بندے، تم میرے بڑے خیرخواہ بنتے تھے، تم نے دنیا میں میری ساری چیزوں کا خیال رکھا، تم نے دنیا میں میرے لیے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، مگر تم کو صراط مستقیم معلوم تھی، تم اس صراط مستقیم پر عمل کر رہے تھے، تم اس پر عمل کر رہے تھے، تم نے وہ پیغام مجھ سے چھپا کر رکھا، تم نے یہ پیغام مجھ کو نہیں دیا، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آج کے دن مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ وہ شخص میرا اور آپ کا گریباز پکڑ کر یقین پوچھے گا۔ تو حضرات، میں اور آپ پھر اس بات کے مقلد ہیں کہ ہم اس پیغام کو عام کریں اور اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی سے۔ اور جیسے میں نے آپ کا عرض کیا کہ قرآن میں بے انتہا اس کی طرف اشارے ہیں، ایک اور قرآن کی آیت پیش کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سورۃ توبہ میں فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا پیغام دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والا، بڑے حکمت والا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کر جائیے، احادیث کا مطالعہ کر جائیے، آپ کو بار بار بڑی شدت سے یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا اظہار ہے جو ہمارے پر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری سونپ دی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی جتنی میری اور آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت تک میں اور آپ اللہ کے پیغام کو عام کریں. دیکھیے بھائی نے بھی میرا تعارف کرایا, اللہ سے میری دعا یہ ہے کہ بھائی نے میری جن خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اہل بنا دے. مگر اگر آپ نے اس تعارف کو سن کر ایک سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ شخص جس نے کبھی دینی مدرسے کی تعلیم حاصل نہیں کی, جس کا سارے کا سارا جو پچھلا کردار رہا ہے وہ سب سے سب دنیاوی تعلیم کا رہا ہے, اور یہ شخص جو آج بھی انجینئرنگ پڑھا رہا ہے اور وہاں پر استاد ہے, یہ شخص ہمارے سامنے بیٹھ کے کیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کو کیا حق پہنچتا ہے اس نے آئے اور ہمارے سامنے سیرت کے موضوع پر گفتگو کرے. یہ وہ سوال ہے جو یقیناً آپ کے ذہن اٹھنا چاہیے, اور اس کا جواب حضرات یہی ہے کہ جب میری آنکھ کھلی اور مجھ کو پتا چلا کہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی اللہ نے مجھ کو توفیق دی ہے, جتنی اللہ نے مجھ کو استطاعت دی ہے, اس کو میں بروقار لا کر اللہ کے پیغام کو عام کروں. جب یہ بات میرے پر واضح ہو گئی کہ مجھے اللہ کے ہاں اس چیز کی جواب دہی دینا ہوگی, اللہ تعالیٰ مجھے بلا کر کے پوچھے گا اپنی عدالت میں کہ یہ شخص ہم نے تجھ کو یہ اور یہ اور یہ استطاعتیں دی تھیں, تو نے ان استطاعتوں کو ہمارے راہ میں کیوں نہیں استعمال کیا. اللہ پوچھے گا کہ تیرے کان میں یہ بات پڑ گئی تھی کہ بلو کو امنی بلو آیا مجھ سے پہنچاؤ کچھ بھی ایک آیت کے علم ہو تو تم نے میرے پیغام کو عام کیوں نہیں کیا, تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا. اس جواب دہی کے ڈر سے حضرات میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ مجھے جتنا اللہ کے دین کا علم ہے اور میں یقیناً اس معاملے میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا, میں جاہل ہوں طالب علم بھی نہیں ہوں صحیح معنوں میں, مگر میرے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس بات کو اللہ کے بندوں کو اپنی استطاعت تک پہنچاؤں اور عام کروں. حضرت یہ وہ تیسری بات ہے جو میرے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اہم ترین پہلو ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے. دیکھیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, ہمارے اوپر اس کی اہمیت طاری ہوتی ہے, یقیناً مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, جب بھی وہ کیفیت تاریخ ہوتی ہے ہم جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق سنتے ہیں اتنے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. مگر یہ ساری کیفیت, یہ سارے کا سارا جذبہ جو کہ یقیناً مجھے بے ثواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ بیکار ہو جائے گا حضرات اگر ہم تیرتوں کے محفلوں میں آئیں بیٹھیں سنیں اور سن کے چلے جائیں اور ہماری زندگیاں نہ بدلے, ہمارا انداز وہی کا وہی رہے جو کہ ہمارا آنے سے پہلے تھا. اگر ہم آج کی محفل میں شامل ہونے کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یقیناً مجھے اور آپ کو اس بات کی جواب دہی کرنا ہوگی کہ ایک اللہ کے بندے نے آن کے تمہارے سامنے اللہ کے پیغام کو واضح کر دیا تھا اور اس کے باوجود تم نے اس پیغام کو کیوں نہیں سنا, اس کو عمل کیوں نہیں کیا. سرگر میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی محفلوں میں جب ہم شرکت کریں تو ہم اس سے کسی پیغام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور ان تیرتوں کی محفلوں سے واپس جا کر ہم اس پر غور کریں کہ میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی, ہم نے اس پیغام کو عام کرنا ہے, ہم نے اس پیغام کو پھیلانا ہے. الحمدللہ اور ثم الحمدللہ آپ حضرات ایک اس امت میں خصوصی حیثیت رکھتے ہیں, آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے زیور سے نوازا ہے, آپ حضرات صاحب سربت ہیں, آپ حضرات ایک ایسے ملک میں مقیم ہیں جو کہ دنیا کے یقیناً ترقی یافتہ ممالک میں ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے, آپ کے اوپر ایک خصوصی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اس ذمہ داری کی طرف اشارہ کروں کہ آپ میں سے ہر شخص دین اسلام کا پیغامبر ہے, آپ میں سے ہر شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور اس کلمے کو پڑھ کر آپ میں سے ہر شخص نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ میں تیرے پیغام کو اللہ کے بندوں کو پہنچاؤں گا. اور آج دنیا کی 3/4 آبادی اس پیغام سے بالکل نابلد ہے, نہ آشنا ہے. آپ اس آبادی کے مجموعے کے درمیان ہیں, آپ کو اپنے افعال سے, اپنے کردار سے, اپنے اقوال سے نہ صرف دائی کا کردار ادا کرنا ہے پر آپ کو اس پیغام کو عام کرنا ہے اور پھیلانا ہے. اللہ کے جو بندے جن کو یہ پیغام نہیں پہنچا ان کے اوپر اقوام حجت کرنے کے لیے یہ پیغام آپ کو لے کر اٹھ کھڑے ہونا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم دائی اللہ کا کردار ہے جو ہم پیدا کرنا ہے. اگر یہ بات ہمارے پر واضح ہو جاتی ہے تو یقین جانیے کہ آج کی سیرت کی محفل یقیناً ہمارے لیے بڑی سود مند ثابت ہوگی. اللہ سے میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے. ظفر صاحب فرما رہے ہیں مجھ سے کہ چند الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھوں کہ یہاں کے جن کو وہ عوام کہہ رہے ہیں
آپ حضرات مراد حل ہے وہ حضرات اس کام کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں. حضرت اس کے لیے میں بہت مختصر اندازہ میں آپ کو بہت لمبا جواب پروگرام میں پیش نہیں کر سکتی ہوں اور مختصر یہ کروں گا کہ اگر اللہ یہ کرے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہمیں اس بات کے احساس ہو جائے کہ ہمارے کرنے کا کام ہے, سب سے پہلے تو ہمیں دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کی جو موٹی موٹی اور بنیادی باتیں ہیں الحمدللہ اس کا ہمیں یہی ہے, ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں. قرآن کہتا ہے حافظ الصلاوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. تو آپ کا سب سے اہم کردار یہ بنتا ہے کہ نماز جو کہ کفر اور ایمان کے درمیان تفریق کا درجہ رکھتی ہے, آپ نمازوں کی حفاظت کریں اور پنج وقت نماز کو اس کے وقت کے مطابق اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے اس طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد دوسرے ارکان اسلام ہے, صوم ہے, زکات ہے, حج ہے, وہ جن جن کے اوپر اس کا فریضہ بنتا ہے زکات اور حج کا خصوصاً وہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. حضرات دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, اس کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کا قرآن سے شرف لازمن رہنا چاہیے. میں سب سے اہم ترین جو آپ کے سامنے گزارش کر سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا یہ وسیلہ بن جائے کہ ہم قرآن کا مطالعہ روزانہ رکھیں. عربی بھی مطالعہ کریں, یقیناً قرآن کا زبان بھی نازل ہوا ہے, عربی میں اس کی تلاوت کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیجیے. اس کی تفاسیر الحمدللہ ہر زبان میں موجود ہیں, جس زبان سے آپ آشنا ہیں اس زبان میں آپ تفسیر پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ پتہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی اپنے ذریعے مطالعہ رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت, ہمارے اسلاف کی سیرت, اس کا بھی مطالعہ کیجیے. یہ سیرتیں جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ. تو اپنے علم کو مستقل بڑھانے کی کوشش کیجیے. یہ تو آپ کے ذات کے مطالعے. اس کے بعد دوسری ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے کہ آپ اس کام کو عام کیجیے. دیکھیے ایک اہم اصول یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب, جو آپ سے جتنا زیادہ قریب ہے وہ آپ کا توجہ کا سب سے زیادہ مستحق ہے. آپ اللہ کے دین کو جب عام کرنے کے لیے اٹھے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ نظر دوڑائیے. بھائی ہیں وہ اپنی خواتین اپنے اہل ویال کی فکر کریں, بہنیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی اور اپنے بچوں کی فکر کریں, اپنی اولاد کو اپنی اہل ویال کو اللہ کے پیغام کو پہنچائیے. وقت نکالیے اپنے مصروفیات میں سے, بڑی اہم بات ہے, وقت نکالیے اپنی مصروفیات میں سے کہ اپنے اہل ویال کے ساتھ بیٹھ کر آپ اجتماعی طور پر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا کریں. یہ بہت اہم بات ہے کہ میں اپنی ذاتی تجربے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس بات کو بڑا مفید پایا گیا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ اپنے اہل ویال کے ساتھ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ لیں اور بیٹھ کر قرآن حدیث اور دین کی کسی کتاب کا پابندی سے مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا دین ہم سے کیا چاہتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کی زندگی بدل رہی ہوگی بلکہ آپ کے اہل ویال کی زندگی بھی بدل رہی ہوگی. تو دعوت کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ دعوت کی ابتدا آپ کو اپنے گھر سے کرنی ہے. قرآن کہتا ہے کہ آئی اور دن امن اور پسکم والی کو منارا, یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو آپ سے بچاؤ. آپ سے بچانا جو ہے یہ اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا ہے. تو اپنے اہل ویال سے دعوت کی ابتدا کیجیے اور پھر الاقرب فالاقرب کے اصول پر اپنے اعزاز میں, اپنے اقربا میں, اپنے احباب میں, اپنے دوستوں میں, اپنے محلے کے ساتھیوں میں, اپنے مسجد کے ساتھیوں میں, اپنے دفتر کے ساتھیوں میں اس دعوت کو عام کیجیے, ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیے. اور تیسری اور اہم ترین بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں پیش کر سکوں گا, وہ یہ ہے کہ دعوت کا کام آپ کو منظم ہو کر کرنا ہوگا. دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اللہ کے نبی, جب وہ اللہ کی دعوت کا پیغام لے کے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ان کا کیا تھا پیغام؟ ان کا پیغام یہ تھا کہ من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے بھی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے لوگوں کی مدد حاصل کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں, سب سے پہلا فریضہ جو آپ نے انجام دیا دعوت دینے کے بعد وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت پر لبیک کہا ان کو آپ نے اکٹھا کیا, ان کو مجتمع کیا, ان کو منظم کیا, ان کی تربیت کی, ان کا تزکیہ کیا. جب ایک گروہ تیار ہو گیا تب آپ اللہ کی دعوت دین کو پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو اللہ کی دعوت کا کام جو ہے یہ آپ انسانی طور پر نہیں کر سکتے,
ان کے لیے یقیناً آپ کو کسی نہ کسی صورت میں وہ صورت جو آپ اپنے لیے بہترین ترین پاتے ہیں اس صورت میں آپ کو اس کام کرنے کے لیے ملزم ہونا پڑے گا. کہ وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے پانچ باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے. ان پانچ باتوں میں پہلی بات کون سی تھی؟ بال جماعت. جماعت کو لازم پکڑو. اور جماعت کون سی ہو؟ وہ سمے بس ہاتھ جماعت ایسی ہو جس میں سنو اور اطاعت کرو. پر ہجرت و جہاد ہے سبیل اللہ اور ہجرت کرو اللہ کے راہ میں جہاد کرو. تو اللہ تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو کسی نہ کسی انداز میں اس کام کے کرنے کے لیے منظم ہونا پڑے گا. اگر آپ ان باتوں کو اپنے گرے میں باندھ لیں, اپنی ذات کا دین میں نفاذ کریں, دین کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, جتنا جتنا دین آپ کے علم حاصل کرا جائے اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے کہ نہیں کیا. دوسری بات, اس دین کے پیغام کو عام کیجئے اور اس کی ابتدا اپنے گھر کے کیجئے اور جو آپ کے قریب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچاتے چلے جائیے. اور تیسری بات کہ ایک منظم انداز میں ایک جتھے کی حیثیت سے ایک جماعت بنا کر وہ جماعت جو آپ کے حالات کے مطابق ہو اس انداز میں اس دین کی دعوت کو کیجیے. تو اگر یہ ہے وہ کرنے کا کام مختصر جس کی دعوت میں آپ میں سے ہر شخص کو دینا چاہوں گا. یہاں آپ کو دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
Visit tazkir.org.